الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ورواه أيضا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان في مسنده عن يحيى بن سعيد ولفظه مختلف. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں، جو وسعتیں عطا فرمائی ہیں، جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، جو کریمانہ فضائل عطا فرمائے ہیں، اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی. آج کا بیان وہ میں اس مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت والد صاحب کے ایک بہت ہی عزیز اور قدیم شاگرد پروفیسر مزمل حسن صاحب انہوں نے ایک موقع پر والد صاحب سے یہ سوال کیا کہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ سے کہا جائے کہ صرف ایک حدیث بیان فرمائیے تو وہ کون سی حدیث ہوگی، وہ کون سی نصیحت ہوگی؟ مزمل صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ذہن میں تھا کہ اہل پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے حضرت والد صاحب عہد و پیمان کی، سچ بولنے کی، وعدے کو وفا کرنے سے متعلق حدیث کا ذکر فرمائیں گے. لیکن والد صاحب کا جواب جو انہوں نے فرمایا، فرمانے لگے کہ میں وہی حدیث بیان کروں گا جو آج سے پہلے تمام محدثین نے بیان فرمائی ہے، اور ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی کو بھی علم حدیث پڑھانے سے پہلے، کسی کو بھی اپنے درس میں بٹھانے کے فوراً پہلے وہ حدیث بیان فرماتے تھے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، عمل کا اعتبار، عمل کا انجام اور مقصد وہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. وانما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی آتا ہوتا ہے، وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله، اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے، تو اس کو یہ مقام اور درجہ یقیناً حاصل ہوگا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، کوئی ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہ دنیا کا کوئی مقام حاصل کر لے، دنیا کا کوئی درجہ حاصل کر لے، دنیا کا کوئی مرتبہ حاصل کر لے، کوئی نام و نمود حاصل کر لے. او امرأۃن یتزوجھا، یا کسی دنیاوی ازدواجی مقصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس عمل کے لیے اس نے وہ کام کیا، ہجرت کی ہے، اس عمل کے لیے ہی وہ مانی جائے گی. یہ حدیث مبارکہ محدثین کرام کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. حدیث کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کھول لیں اور دیکھیں، تو سب سے پہلی حدیث وہ یہی حدیث آپ کو نظر آئے گی. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فیہ نصف العلم، پورے کائنات کے جو علوم ہیں، ان کا آدھا علم اس حدیث کے اندر موجود ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فیہ ثلث العلم. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری میں فرمایا کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پورے کائنات کے اندر جو علوم پائے جاتے ہیں ان علوم کا تیسرا حصہ وہ صرف اس حدیث میں ہے. طبرانی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون رہتی تھی ام قیس نام تھا اس کا. اس ام قیس سے ایک شخص نکاح کرنا چاہتا تھا. اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہوں. ام قیس کے مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور اس وقت حکم بھی مسلمانوں کو یہ تھا کہ جس کے لیے ممکن ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائے, کسی اور جگہ پہ وہ قیام پذیر نہ ہو. تو ام قیس نے نکاح کی رضامندی اس شرط پر رکھی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں, یہاں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں اور مسلمانوں کے قبیلے میں شامل ہو جائیں تو پھر میں آپ سے نکاح کروں گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ شخص مدینہ منورہ آ گیا اور اس نے ام قیس سے نکاح کر لیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا. مہاجر اللہ, مہاجر الرسول کے نام سے مشہور نہیں ہوا بلکہ تمام مسلمانوں کے اندر یہ بات معروف ہو گئی کہ فلاں شخص جو ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے مدینہ آیا ہے یہ مہاجر ام قیس ہے. جب یہ معاملہ اور یہ ماجرا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی کلمات اور الفاظ بیان فرمائے کہ ہجرت اسی طرح کوئی بھی عمل ہو اس کا دار و مدار, اس کا منتہا, اس کا ثواب اور اس کا مقصد وہ انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے. آج کل جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ کر رہے ہیں, وہی اعمال قابل قبول ہیں. اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہوں گے اس پر وہی حکم لگے گا. فہجرته الى ما هاجر الیہ فعمله الى ما عمل الیہ, اس کا عمل اسی لیے ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے. اور نیت کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا عظیم وسعت عطا فرمائی ہے, اتنے عظیم فضائل عطا فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اس کے اوپر غور اور خوض کر لے اور ایک مسلمان یہ سوچ لے کہ آج کے بعد جو میں عمل کروں گا اس میں میرے لیے کون کون سی نیتیں شامل ہونی چاہیے, تو ایک عمل کے ذریعے وہ بے انتہا اعمال کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھا کرے. باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے. یہ جو ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے اس مختصر سے عمل میں ہم کتنی نیتیں کر سکتے ہیں اور کتنے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، یہ قابل غور امر ہے۔ جب مسجد مسلمان آتا ہے تو مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، تو مسلمان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ اور جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو گویا مسجد میں جو آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب آپ مسجد آئیں تو اپنی نیت میں اس بات کو شامل کر لیا کریں کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کی، اسی طرح واپس جانے کی بے شمار سنتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ارشادات گرامی ہیں، ان پر عمل کرنے کی نیت کر لی جائے۔ جب داخل ہوں تو دایا پاؤں پہلے رکھیں، جب خارج ہوں تو بایا پاؤں پہلے رکھیں، جب جوتا میں اتارنے لگے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتاریں، جب پہننے لگے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنیں، جب داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں، جب خارج ہوں تو خارج ہونے کی دعا پڑھیں۔ یہ سب نیتوں میں شامل ہونا چاہیے، اور ان میں سے ہر ہر عمل پہ اور ہر ہر نیت پہ مستقل ثواب ملتا ہے۔ مسجد یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ بندے کو رجوع اللہ کا موقع ملتا ہے، دنیا و ما فیہا کے پریشانیوں سے اور ریل پیل سے نجات ملتی ہے، مستقل مزاجی ملتی ہے، یکسوئی ملتی ہے۔ تو مسلمان یہ نیت کر لے کہ مسجد میں میں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کی طرف توجہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ کے حضور استغفار کروں گا، یہ نیت بھی شامل ہو گئی، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مسجدیں روئے زمین پر سب سے بہترین مقام ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین مقام ہے، حدیث شریف میں آیا۔ جب مسجد میں آئیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کے محبوب مقام کی طرف جا رہا ہوں، میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جو اس روئے زمین پہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہوتا ہے، میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں دن میں پانچ وقت اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد مبارک میں زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے۔ جب یہ نیت ہو جائے گی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ابھی تک کوئی اور عمل نہیں کیا، صرف وہی عمل ہو رہا ہے، مسجد آ رہے ہیں بس۔ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، استغفار کا ورد کرنا، آیات کریمہ کا ورد کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ قد کثرت علی الشرائع، میرے یہ جو دین کے احکام ہیں، دین کے مسائل ہیں، وظائف ہیں، احکام ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، میرا حافظہ اتنا نہیں ہے، میں اتنا ذہین نہیں ہوں، میں اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا، مجھے ایک مختصر سا عمل بتا دیجئے جس پر میری نجات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا، فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھو۔ تو جب مسجد میں تشریف لائیں، اللہ کے ذکر کی نیت کر لیں، اللہ کو یاد کرنے کی نیت کر لیں، تو یہ ایک اور ثواب نیت میں شامل ہو گیا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جب مسجد میں آنے کا وقت ایسا ہو
کہ اس وقت نوافل کی اجازت ہو تو مسجد میں تشریف لا کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب بھی ملے گا، عبادت کا ثواب بھی ملے گا، نفل کا ثواب بھی مل جائے گا. جب مسجد میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افراد مسجد میں جماعت کے نماز کے لیے منتظر رہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر له وارحمه وتب علیہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس کی توبہ قبول فرما. کتنی بہترین دعا ہے. تو یہ دعا کا حصول اگر چاہیے تو پھر مسجد میں آ کر صفوف کی شکل میں انتہائی تقوی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ تشریف رکھیں گے تو نیت میں یہ بھی شامل ہو جائے گا، فرشتوں کی دعا بھی شامل ہو جائے گی، اس کا ثواب مستقل ملے گا. الغرض، ایک عمل کے اندر، ایک کسی بھی کام کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہم بہت سارے اعمال کو، بہت سارے ثوابوں کو شامل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کے اندر یہ بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. انسان کو ہم وقت اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے افعال میں نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، نیت کو خالص دین کے لیے رکھنا چاہیے، نیت کو خالص اخلاص کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ، اس کے تحفے وہ مسلمان کو ہر عمل کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کوئی بھی کام جب اخلاص سے کرتا ہو اور اس کی نیت خالصتاً للہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت وہ خود بخود شامل حال ہو جاتی ہے، اس کو ہر ہر لمحے وہ نظر آتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو مشاہدہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کل جیسے میرے والد صاحب مرحوم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے، پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اگر ایک حدیث میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا پیغام ہوگا؟ وہ یہی پیغام ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر مسلمان کو اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے صدقات خیرات کے اندر، اپنی نیکیوں کے اندر اپنی نیت کو خالصتاً للہ کرنا ہوگا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر عجیب شان رکھی ہے کہ جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو پھر وہ مخلص اس قدر ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مصمم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مال، کوئی دولت پھر اس کو اس عزم سے، اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک بندہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ہماری نیت اگر خالصتاً للہ ہوگی، ہماری نیت اگر اللہ کی رضا ہوگی، ہماری نیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت محمدیہ پر عمل کی ہوگی تو پھر جتنے بھی فتنے آ جائیں، جتنے بھی گمراہیاں آ جائیں، جتنے بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی آبسٹیکلز آ جائیں، ایک مسلمان وہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے عزم پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنی عبادت پہ، اپنے عمل پہ کھڑا رہتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان جب اپنی نیت کو خالص رکھے للہ فی اللہ، تو پھر ظاہر بات ہے کون ایسا شخص ہے کہ اپنی محنت کو، اپنے اعمال کو، اپنی کوشش کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کی طرح نہ بنو جو چرخہ کاٹتی ہے کپڑا بنانے کے لیے، اور جب کپڑا تیار ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو خراب کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، ایسا نہیں. تو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جب نیت اللہ سے کی خالص ہوگی، جب نیت للہ فی اللہ اور مخلص کی ہوگی، تو پھر خود بخود بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. آپ ایک نماز ایسی پڑھیں کہ اس میں اپنے تمام تر توجہات، تمام تر کوشش، تمام تر آپ کا جو اخلاص ہے، تمام تر خیال اور گمان اور وہم، وہ خالصتاً للہ کے لیے ہو جائے. صرف ایک نماز اگر مومن ایسی پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ گناہ سے قریب سے گزرنے کا بھی روادار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا اگر ان اعمال کے باوجود کوئی گناہ ہو جائے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اگر شرک ہو جائے لیحبطن عملک، تو گزشتہ جتنے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فائدہ مند نہیں رہتے. لہذا ہمیں اپنے اعمال کو جیسے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، اسی اخلاص کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. گناہ کے سلسلے میں علماء کرام فرماتے ہیں، یہ بھی ہماری دین کی ایک شان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا رحیمانہ وصف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت ہے، کہ جب ایک مومن کسی گناہ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پانچ مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. پانچ مرحلوں سے. سب سے پہلا مرحلہ اسے حاجز کہتے ہیں. حاجز کیا مطلب حاجز کا؟ یعنی غیر ارادی طور پر ذہن اور خیال میں کسی گناہ کا تصور آنا، یہ حاجز کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد خاطر ہوتا ہے. خاطر میں جان بوجھ کر قصداً کسی گناہ کا خیال کرنا، تصور کرنا، گناہ کی طرف توجہ کرنا، یہ خاطر کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اسے حدیث النفس کہتے ہیں. حدیث النفس کے اندر مسلمان کو تردد ہوتا ہے کہ آیا یہ عمل جو میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے، شیطان مجھے جس طرف بہلا رہا ہے، یہ میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جب حدیث النفس کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم ہوتا ہے. ہم کے اندر کسی ایک طرف انسان کا میلان ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں جانب احد کو ترجیح ہو جاتی ہے، یعنی یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا. اور پانچواں مرحلہ جو ہوتا ہے اسے عزم کہتے ہیں، کہ انسان اپنا ارادہ پختہ کر لے، پکا کر لے کہ یہ کام کرنا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. اب یہ سبق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر ہی اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، صرف ارادہ کیا ہے کہ میں یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ نیک کام کروں گا، جیسے ہی اس طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، جیسے ہی اس طرف اس کی کوشش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کے سلسلے کو جاری فرما دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ثواب لکھ دیا جائے۔ لیکن جب ایک مومن وہ شیطان اور ابلیس کے وسوسے میں آ جاتا ہے، تو جیسے ہی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں گناہ کروں، تو اس کو گناہ کا عذاب یہ لکھا نہیں جاتا، یعنی حاجز کے اوپر اس کو کوئی عقاب نہیں ہے۔ اسی طرح خاطر کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ قصدن اگر کوئی انسان ذہن میں کوئی گناہ کا تصور لاتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف سوچنے سے، خیال کرنے سے یہ مقابل مواخذہ نہیں ہے۔ حدیث النفس کے اندر بھی، کیونکہ وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ یہ امر میرے لیے جائز ہے یا یہ امر میرے لیے جائز نہیں ہے، لہذا اس میں بھی اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ ہم کے اندر، یعنی ایک طرف اس کا میلان ہو جائے، ایک طرف وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، تب بھی اس کو نیکی ملتی ہے، اور یہ سوچ لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، کیا کہ یہ گناہ میں نے کرنا ہے، لیکن وہ پھر نہیں کرتا، تب بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ انسان کو نیت، انسان کے عمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی چھوٹ عطا فرمائی ہے، اور جب عزم کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ عزم کے بعد پھر کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا کہ جس کے اندر اس کو چھوٹ دی جا سکے۔ لہذا بالکل آخر میں جا کے جب وہ گناہ کر گزرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک پیغام جو میں آپ حضرات تک اپنی بساط کے مطابق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو خالصتاً للہ فی اللہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ اس میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صف سيدي فرما لیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا تلا تمام وصلى الله على المرحومين كما خلد بخشش فرمائے بالخصوص حضرت مفتي صاحب جنة الفردوس عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے ان کی مدد فرمائے جتنی بیماران ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ صحت کاملہ نصیب فرمائے ایک بزرگ ہے عزیز منصور انہوں نے اپنی خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا صحت عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے ایک شخص کو کثرت سے ڈکارے آتی ہیں، کیا ایسا شخص کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے؟ جی پڑھ سکتا ہے. اصل میں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، مثلا جس نے پیاز کھایا ہو یا جس نے لہسن کھایا ہو، اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے اور بدبو کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. صرف ڈکار کا آنا یہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. اس میں کوئی کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، تقریباً 186 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہاں قصر پڑے گا یا پوری نماز پڑے گا؟ مسافر کے لیے جو مسافت قصر ہے وہ ائمہ احناف کے نزدیک مسیرۃ ثلاثۃ ایام، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے 3 دن سال کے سب سے چھوٹے جو دن ہوتے تھے اس کا سفر ہے. علماء کرام نے اس میں بہت تفصیل فرمائی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 48 میل شرعی، اگر اس سے دور کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر ہوگا، وہاں پر جا کر قصر نماز پڑھے گا. اس میں ایک وضاحت نہایت ضروری ہے، بعض لوگ اپنے علاقے اور اپنے وطن جاتے ہیں اور وہاں جا کر قصر نماز پڑھتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے. اگر کسی کی کہیں پہ زمین ہو، کہیں پہ گھر ہو، کہیں پہ ملکیت ہو، تو وہ جتنا بھی دور ہو جب وہاں پہنچے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا اور وہ پوری نماز پڑھے گا. اگر کسی کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، گیس نہ ہو، پانی گرم نہ کیا جا سکے، تو کیا تیمم کی طرف لوٹ سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پر سکت نہ ہو؟ جی ہاں، یہ ہدایہ میں، فتح القدیر میں، قدوری وغیرہ سب میں موجود ہے. وَإِذَا خَافَ هَلَكَ النَّفْسُ، اگر کسی کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ مر جائے گا، او شدت المرض، یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، یا تجربے سے یہ بات ثابت ہو کہ اس وقت پانی کے استعمال سے یقیناً یہ مرض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. وہ تیمم نماز وغیرہ کے لیے جائز اور درست ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 صحابہ تشریف لائے تھے. ایک صحابی کو تیر لگا تھا، تیر کے زخم کے باوجود ان کو غسل کی حاجت پیش آئی تھی، تو دوسرے صحابہ نے ان کو غسل کرنے کا ہی حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وہ غسل کرنے پہ وہ جو صحابی تھا وہ شہید ہو گیا، انتقال کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تیمم کافی ہو جاتا تھا. ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں. کیا عورت اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتی ہے جبکہ دل کو سکون نہ آ رہا ہو؟ بالکل جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا کن تو نہ ہی تو کم عن زیارت القبور فضور ہوا, پہلے منع فرمایا پھر فرمایا اب تمہارے دلوں سے قبر پرستی اور شرک وغیرہ یہ نکل گیا ہے لہٰذا اب تم لوگ جا سکتے ہو. آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آئینہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں بار بار نظر نہیں پڑتی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر آئینہ ایسی جگہ سامنے لگا ہوا ہے کہ جس پر نظر بار بار پڑتی ہے اور نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے اس میں خلل واقع ہو رہا ہے تو ایسے آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ نامناسب ہے, مکروہ ہے, لیکن نماز ادا ہو جائے گی. مفتی صاحب وتر میں جو رفع الیدین ہیں کیا کسی حدیث سے ثابت ہیں؟ ظاہر بات ہے ثابت ہیں, حدیث کے خلاف عمل کون کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نیر الفرقدین فی رفع الیدین, اسی طرح کشف الستر عن ابواب الوتر, اس میں تمام تفاصیل موجود ہیں. اسی طرح صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے جو احادیث رفع الیدین سے متعلق ذکر فرمائی ہیں نصب الرایہ میں جمال الدین ضلعی نے اس کی تمام تخریج کی ہے, تفصیلات سب موجود ہیں اس کی. امامہ کیسے سر پر پہننا چاہیے, ایسے ہی گول گھمائیں یا کیا روایات سے کوئی مخصوص انداز ثابت ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمائم کا ذکر کیا ہے, اس میں باقاعدہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ قلنس ہوا کہ ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی, اور یہ بھی ذکر آتا ہے کہ شملہ جو ہے پیچھے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے بین کتفی ہے دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا تھا. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے امامے کے بارے میں آیا ہے کہ شملتین اس کے دو شملے ہوتے تھے. بعض علماء کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے امامے کے دو شملے ہوتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. سفید اور سیاہ کے علاوہ کون سے رنگ کے امامے ثابت ہیں؟ کیا زرد یا زعفرانی امامہ پہننا سنت ہے؟ جی ہاں, زعفرانی یا زرد اس کو آپ نہیں کہتے, اس کو صفرا عربی میں کہا جاتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ملائک نصرت کے لیے بھیجے تھے تو ان کے سروں پر صفر رنگ کے امامے تھے, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صفر رنگ کا امامہ ثابت ہے. لیکن یاد رکھیے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل اور قول یہ جب ایک مقام پر آ جائیں تو پھر ترجیح قول کو دی جاتی ہے. قول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں؟ البسو من سیاب البیاب, کہ سفید استعمال کیا کرو, فانہ من اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ یہ جنتیوں کا لباس ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کوئی شخص صبح بیدار ہوتے ہی اپنے کپڑوں پر تھوڑی سی منی کا قطرہ دیکھے لیکن اس کو خواب میں احتلام ہوتے وقت پتہ نہیں چلا کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ ہدایہ میں, فتح القدیر میں, بحر میں, اسی طرح تمام معتبرات میں یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہے. وَإِذَا رَآ بَلَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ, جب کوئی شخص اٹھ جائے اور اس کو گیلا پن محسوس ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آنے پر انگوٹھے چومنے کا ذکر احادیث میں ہے, وضاحت فرمائیے. بات یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفایت المفتی میں اس پر تحقیق فرمائی ہے, اور وہاں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسی ایک آس حدیث اگر کوئی ہے بھی تو وہ نہایت ہی ضعیف ہے. دوسری بات, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے امام ہیں, انہوں نے یہ انگوٹھا چومنے والی تمام احادیث کے بارے میں فرمایا ہے فیہ مجاہیل, اس میں کچھ ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کے اساتذہ وغیرہ کون تھے. اور تیسری بات, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مذہب کے بڑے امام ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو وہ اپنے دو بیٹیوں ایک لڑکی کے درمیان کیسے تقسیم کرے گا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. A person joined second record for Maghrib prayer and he finished prayer with the Imam, but before talking and changing position, he remembered that he joined second rakat, so quickly got up to complete three rakats. The person forgets to do sajda sahu. So what the rule him for him? Should he repeat the prayer or no? Yes, he should repeat the prayer because sajda sahu is wajib. And wajib is left, so prayer is not completed. Pucha hai ke sajda sahab bhul gaye, to sajda sahab jab bhul jate hain to namaz mukammal nahi hoti. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbil arsh al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. حضرت علي صاحب کے لئے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنة الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، حضرت کا فیض جاری و ساری فرمائے، ہمیں بھی حضرت کے علوم میں سے حظ وافر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے. جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی، میرے تمام بھائیوں کی بھی، میرے تمام بزرگوں کی بھی، میرے تمام دوستوں اور احباب کی، تمام مسلمانوں کی دور کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.